السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، پچھلے تین جمعے کے اجتماع سے سورۃ النساء کی آیات 135 تا 141 کی روشنی میں قرآن حکیم کا پیغام مسلمانان پاکستان کے نام اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے. اب تک پیغام کے دو حصے ہمارے آمنے سامنے آ چکے. پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے، اللہ کے لیے گواہ بن کر. جتنا عدل کے حوالے سے برا منظر نامہ ہمارے ملک کا ہے، اتنا پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں. جس قدر ظلم، زیادتی، استحصال، انصاف مہنگا، انصاف طویل، انصاف مشکل، ہمارے ملک میں اتنا اور کہیں پر بھی نہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا تصور یہ ہے نیکی کا کہ بس ہم نماز روزے کی حد تک محدود ہیں. ذاتی طور پر اپنے زندگی میں کچھ نیکیوں پر عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرائض پورے ہو گئے. قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ پورے معاشرے کو پاکیزہ بنانا، معاشرے سے ظلم و ستم، استحصال، جبر ختم کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، انہوں نے ہمارے سامنے ایک عملی جد و جہد کا نمونہ پیش کیا کہ کس طرح سے ایک صالح جماعت پہلے تیار ہوئی، پھر وہ صالح جماعت اہل باطل کے ساتھ ٹکرائی، اہل باطل کو شکست دی، اور ایک عدل کا نظام وہ قائم کیا جس کی تعریف غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اور آج انتہائی شدید ضرورت ہے کہ جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو، خاص طور پر اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے. دوسرا حکم جو ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، لیکن یہ زبانی کلامی ہے. عمل کے اعتبار سے جب معاملہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اللہ سے زیادہ دولت پر ہے، پیسے پر ہے. پیسے کی خاطر ہم اپنے سارے اصول بیچ دیتے ہیں. ہم اللہ سے زیادہ بڑی طاقت امریکہ کو سمجھتے ہیں. امریکہ کی خوشنودی، امریکہ کی مرضی سے اقتدار کے ملنے کا امکان، امریکی امداد کے سہارے ملک معیشت چلنے کا امکان، وہ سب کچھ امریکہ ہے. یہ ہمارا عملی معاملہ ہے، انفرادی اعتبار سے. جس کو جہاں موقع مل رہا ہے اس کا معبود اللہ نہیں دولت پیسہ دینار معبود درہم. اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ درہم اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتا ہے. اجتماعی طور پر آج ہماری قوم اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ امریکہ ہے. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس پورے خطے کو تباہی کا گڑھ بنا دیا. افغانستان میں اگر تباہی پھیلی ہے تو اس کی پوری لوجسٹک سپورٹ اور پورا تعاون پاکستان نے فراہم کیا. امریکہ کی جانب پر آپریشن کیے ہیں, اس کے رد عمل میں خودکش حملے شروع ہوئے. جو خون یہاں پر ہو رہا ہے اس میں بڑا میجر حصہ, میجر کنٹریبیوشن وہ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی پاکستان نے کیا. تو حقیقت میں ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے, ہمارا رسول پر ایمان نہیں ہے. رسول کی دی ہوئی شریعت نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو لوگ رسول کی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے, قرآن کے حرام کردہ کو ہم نے دھڑلے کے ساتھ حلال کر رکھا ہے. تو دوسرا تقاضا مسلمانان نے پاکستان سے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اقرار باللسان تمہیں حاصل ہے لیکن تصدیق بالقلب, دل والے ایمان سے تم محروم ہو. یہ ایمان پیدا کرو. یہ میں نے پچھلے بار رس لیا تھا کہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے. اس ایمان کو حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ خود قرآن پاک. جتنا قرآن مجید ہم پڑھیں گے اتنا یہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہوگا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بھائی روزانہ قرآن مجید کی دو یا تین آیتیں ہی سمجھ سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے تو ایک سال کے اندر اندر اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. یہ قرآن بدل دے گا انسان, انسان کی سوچ, اس کی ویلیوز, اس کی پرائیورٹیز, اس کی ترجیحات بدل جائیں گی اس قرآن کے ذریعے سے. کیوں بجا درخت جان دیگر شبد, جان جو دیگر شب جہاں دیگر شبد. اگر یہ قرآن کسی کے اندر اتر جائے وہ انسان بدل جاتا ہے. وہ کیا بدلتا ہے, اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے. وہ دنیا کو پھر کسی اور ہی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اللہ ہم میں سے ہر بھائی کو سمجھ سمجھ کر روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو, ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں میں شرکت سے, اچھی صحبت اختیار کرنے سے. جتنا اچھی محفلوں میں شرکت ہوگی, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک لوگوں کی باتیں سنیں گے, ہماری بیٹری چارج ہوگی, ہمارا ایمان تازہ رہے گا. دنیا داروں کے ساتھ رہیں گے, دنیا داروں کی محفل میں ہوں گے, اتنا ہی دل کے اوپر غفلت کے پردے, زنگ کے پردے وہ پڑتے چلے جائیں گے. پھر قرآن مجید اور اچھی صحبت کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا آپ کے سامنے یہ بات بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان تنہائی کے اندر رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو نور ایمان سے منور فرما دے, مجھے حق کو حق ہی دکھا, مجھے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما, مجھے باطل کو باطل ہی دکھا اور مجھے باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. یہ ہدایت, یہ دعا اللہ نے ہمیں خود سکھائی ہے سورہ فاتحہ پر. تو اگر خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگیں گے تو لازمن انسان کی زندگی کا رخ تبدیل ہوگا, انسان کی زندگی ایک ایمانی اور روحانی کیفیت والی ہوگی. اب آج جو بات آ رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا تو پھر خطرہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس کا شمار منافقین میں ہو جائے گا. منافقین کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت 41 صاحب کو سنائی تھی کہ منافقین کون ہیں, الذین قالوا آمنا بافواههم. منافق لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ولم تومن قلوبهم, ان کے دل ایمان نہیں لائے, ان کے دلوں میں ایمان نہیں. اور دلوں میں ایمان نہ ہونے کی علامت کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اگر انسان کا کردار, انسان کا عمل وہ بتا رہا ہو کہ یہ اللہ کو بڑا نہیں مانتا, یہ کسی اور چیز کو بڑا مانتا ہے, اس سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں ہے, اس سے زیادہ محبت کسی اور شے سے ہے, اس کی زندگی میں شریعت کو پہلی ترجیح اور تقدیم حاصل نہیں ہے, اس نے شریعت کو پیچھے کر رکھا ہے, دنیا کو آگے کر رکھا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے اور آدمی اس کے حوالے سے کچھ سوچتا نہیں ہے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ آدمی کا شمار منافقین میں ہوگا. اب ذرا اگلی آیت سنیے, فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایماندار ہیں, ثم کفروا, پھر کفر کیا, ثم آمنوا, پھر ایماندار, ثم کفروا, پھر کفر کیا. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ اللہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دینے والا ہے. بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما, بشارت دیجئے, خوشخبری سنائیے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہاں پر کافروں کا ذکر نہیں ہے, لفظ آیا ہے کفروا کفروا, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. تو شاید انسان سوچے کہ وہ شخص مرتد ہو گیا, پہلے ایمان لایا پھر مرتد ہوا, پھر ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا. یہاں پہ مرتد ہونے کا ذکر نہیں ہے, اگر مرتد ہوتا تو قرآن پاک اسے کافر قرار دیتا. یہاں تو ذکر ہے منافق کا, فرمایا ایسے منافقوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ وہ بات ہے جو ہم سب اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک ایمان اور کفر کی جنگ ہر وقت چلتی رہتی ہے. منافقین کے بارے میں سورہ آل عمران میں یہ الفاظ آتے ہیں, احد کے دن ان کی کیفیت کیا تھی, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس روز وہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے. تو یہ چیز ایک ایمان اور کفر کی جنگ ہمارے باطن میں ہر وقت برپا رہتی ہے. ابھی رمضان آئے گا, آپ محسوس کریں گے کہ ایمان کی کیفیت غالب آ گئی ہے, مسجد آباد ہو جائیں گے, لوگ گھروں میں قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہوں گے, ایک نیکی کی ایک خاص صدا پیدا ہو جائے گی. لیکن رمضان کے بالکل آخری دنوں میں اور پھر شوال میں دوبارہ محسوس ہوگا کہ ایمانی کیفیت ختم ہو گئی, اور وہ دنیا داری کی کیفیت جیسے قرآن پاک کفر کہہ رہے وہ پھر غالب آ گئے, اور اس کے بعد دوبارہ مسجدوں کو بھول گئے, مسجدوں سے دور ہو گئے, نیکیوں سے بالکل دور ہو گئے. حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے اثرات کچھ عرصے تک رہتے ہیں, ایمانی کیفیت رہتی ہے, رفتہ رفتہ پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا کوئی بات ہم سنتے ہیں جھٹکا لگتا ہے, ایک دم ایمان وہ شوٹ کر جاتا ہے, انسان روتا ہے گڑگڑاتا ہے توبہ کرتا ہے, نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے, نیکی شروع کر دیتا ہے, اور پھر رفتہ رفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دنیا داری وہ غالب آ جاتی ہے. غالب نے بڑے عمدہ انداز سے حقیقت کو واضح کیا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو کبھی ایمان کھینچ رہا ہے کبھی کفر کھینچ رہا ہے, یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. تو جو پکا مومن ہوتا ہے اس میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے, لیکن جو اب تک پکا مومن نہیں بنا اس کے اندر یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے. یہ جھگڑا اصل میں ہے کیا, یہ جھگڑا اصل میں روح اور بدن کا جھگڑا ہے. ہمارے وجود میں دو چیزیں ہیں, ایک ہمارا یہ خاکی وجود ہے جو نظر آ رہا ہے, بدن ہے, اس کی مشابہت حیوانات سے, اس کے تقاضے حیوانی, اسے کھانے کے لیے اچھی غذا چاہیے, اسے رہنے کے لیے اچھا مکان چاہیے, اسے نرم بستر چاہیے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں حاصل کرو چاہے بائی ہوکس ہو چاہے بائی کروکس, جیسے بھی ہے یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں, یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام. دوسری طرف ہماری روح ہے, روح چونکہ اللہ کی روح ہے, اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے, اس کی قربت اللہ سے ہے, اس کو مزہ آتا ہے نیکی سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ سے لو لگا کر, اس کو ہم ضمیر بھی کہہ دیتے ہیں. روح کا ترجمان ہمارا ضمیر ہے, وہ ہمیں برائی پر ڈانٹتا ہے, نیکی پر اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ایک طرف جسم کا معاملہ ہے, وہ لے کے جانا چاہتا ہے دنیا کی طرف, مٹی سے بنا ہے اور انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو مٹی سے بنی ہے. روح چونکہ اوپر سے آئی ہے, لہذا اس کی جستجو بھی اوپر اللہ کی طرف ہے. تو دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش, یہ مار کا روح و بدن یہ انسان کے اندر برپا ہوتا ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کی ایک جنگ ہے جو اندر چل رہی ہوتی ہے. جب تک یہ جنگ چل رہی ہے اس وقت تک انسان کا نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے, ملامت کرنے والا نفس. اگر اس جنگ میں خدا نہ خواستہ جسم غالب آ جائے اور وہ روح کو اپنے وجود میں دفن کر دے, خاکی وجود میں روح دفن ہو جائے, جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو جائے, اب یہ پھر نفس امارہ ہے. بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, آپ کہتے ہیں ضمیر مردہ ہو چکا ہے, انتہائی سنگدل ہو چکے, انہیں قطن نہ کسی کی عزت کا پاس ہے نہ کسی کی جان کا پاس ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل سنگدل قسم کے درندے لوگوں کو بھون دیتے ہیں اور انہیں اس پہ کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا. اور ایک برس کیفیت ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ, کہ روح غالب آ جائے جسم کے اوپر اور پھر انسان گناہ کے بارے میں سوچ کر بھی اس پہ لذت آ رہی ہو, اندر سے اسے احساس ہو کہ نہیں غلط کام ہے، نہیں کرنا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ نفس مطمئنہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے. تو یہ ایک کیفیت ہے جو چلتی رہتی ہے، اس کا ذکر یہاں پر کیا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، کوئی نیکی کا خیال دل میں پیدا ہوا، کوئی بات سنی، کوئی جھٹکا لگ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس کی وجہ سے نیکی کی طرف آئے، لیکن بعد میں پھر دنیا کا حملہ ہوا، پھر دنیا کے دارے کی رغبت ہوئی، پھر پیچھے ہٹ گئے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، پھر دوبارہ کبھی زمین نے ڈانٹا کہ کہاں زندگی لگ رہی ہے تمہاری. زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، جانوروں کی طرح صرف اپنے بچے اور اپنے گھر اور اپنے بل اور اپنے بال اسی کی فکر کرنی ہے. اس سے آگے بڑھ کے کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کرو. فرمایا ثم آمنوا، پھر ایمان کی طرف آئے. پھر اس کے بعد محسوس ہوا کہ ادھر زیادہ وقت دینے سے کچھ دنیا میں کمی آ رہی ہے. ثم کفروا، پھر دنیا داری کی طرف چلے گئے. اور پھر ثم ازدادوا کفرا، پھر دنیا میں ہی بڑھتے چلے گئے، دنیا میں ملبس ہو گئے، غافل ہو گئے اللہ کے احکامات سے، نمازوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دو لگانے سے. فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان بد نصیبوں کو بخشنے والا نہیں. کیوں؟ انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کو آخرت کے مقابلے، ترجیح دے دی ہے نفس کی پیروی کو، نفس کی خواہشات کی پیروی کو شریعت کے مقابلے. تو نہ اللہ انہیں بخشنے والا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دینے والا ہے. پھر آگے تنزیہ انداز ہے، بشر، اے نبی بشارت دیجئے، اے نبی خوشخبری دیجئے، بشر المنافقین، اے نبی منافقوں کو بشارت دیجئے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ ان کے لیے دردناک عذاب. یہ چیز منافقت ہے کہ انسان پہلے ایمان اور کفر کے درمیان ڈولتا رہے اور پھر دنیا داری کی طرف چلا جائے، ادھر ہی زیادہ وقت دے، ادھر ہی لگا رہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو منافق بنا دیتی ہے. اے نبی خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو، ان کے لیے دردناک عذاب. اب میں نے اس کیا تھا کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ان آیات میں قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہر دور کے لوگوں سے خطاب ہے. میں نے کہا تھا لگتا ہے کہ یہ مقام ہم پاکستانیوں کے لیے. اب اگلی آیتیں دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہا، ہمیں ہمارا کردار دکھا رہا، یہ ہے آئینے میں تمہارا کردار. فرمایا منافق کون ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ ہیں جو مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ ایتقون عندهم العزۃ، کیا ان سے دوستی کر کے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، تو بے شک عزت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں. کافروں کے ساتھ دوستی میں عزت نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بدقسمتی سے یہ جرم اس وقت سب سے بڑا ہمارا ہے. ہمارے پاس ایک آپشن آیا 9/11/2001 کو کہ ہمارے ٹوئن ٹاورز تباہ کیے ہیں اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں نے، القاعدہ نے، اور القاعدہ کو پناہ دے رکھی ہے افغانستان، اور ہم نے افغانستان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. لہذا بتاؤ ہمارے دوست ہو کہ ہمارے دشمن ہو. اس وقت اصولی موقف یہ تھا کہ آپ پہلے ثبوت پیش کیجیے، کوئی تحقیقاتی کمیشن بنائیے اور وہ کمیشن ثابت کر دے کہ واقعی یہ سارے کا سارا جرم اسامہ بن لادن کا ہے اور اس کے پوری القاعدہ کوئی تنظیم بھی واقعی ہے اور یہ ان کا ہے، اور اگر ہوگا تو ہم پھر مجرموں کو گرفتار کرنے میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے. پوری افغان قوم کا تو قصور کوئی نہیں ہے بیچاروں کا کہ ان کے اوپر کارپر بمبنگ کی جائے، ان کو مارا جائے. جن کا قصور ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اصولی بات ہے. کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں بنا اور کوئی ثبوت نہیں دیے گئے کہ یہ کام کس نے کیا، اور جو ان کے اپنے ہاں 75 سائنسدان ہیں انہوں نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اندرونی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. اور جس قدر جس انداز سے یونیفارملی وہ عمارتیں گری ہیں، یہ جہازوں کے ٹکرانے سے گری نہیں سکتی، یہ تو باقاعدہ مختلف جگہ پر پہلے سے بم فٹ تھے اور ان بموں کو ایک خاص ٹائمنگ کے تحت پڑا گیا ہے اور عمارت بڑے طریقے کے ساتھ نیچے آ کر گر گئی، اور بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور عمارت بھی گری ہے 47 منزلہ، اس کا ذکر ہی نہیں، اسے تو کوئی جہاز نہیں ٹکرایا، وہ کیسے گر گئی؟ تو سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ. ہم نے اس سفید بھوٹ کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ہم نے اس کی وکالت کی کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے امریکہ، اور ہم نے امریکہ کے سارے مطالبات مان لیے۔ ہمارے جرنیل نے ٹونی فرینکس کہتا ہے کہ ہم کافی دیر تک ہنستے رہے کہ ہم یہ سات مطالبے رکھیں گے اور اس کے بعد وہ نہیں مانے گا تو ہم یہ آفر دیں گے، پھر یہ آفر دیں گے، پھر یہ آفر دیں گے، اور امید ہے کہ چار تو مانی جائے گا، تین تو نہیں مانے گا، چار مانی جائے گا۔ تو ہم بڑے ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ اس نے ایک ہی ٹیلی فون پہ سارے مطالبات مان لیے۔ تو ہم کافی دیر ہنستے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا بڑا بہادر ہے، وقت لے گا، لیکن یہ تو ایک ہی دھمکی پر ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر اس پورے خطے میں جتنا خون بہا ہے اس خون کو بہانے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس پوری کی پوری تباہی کے لیے ہر سہولت فراہم کی ہے۔ امریکہ جیسے دہشت گرد کو، امریکہ جیسے غنڈے ریاست کے طور پر غنڈا ہے، دہشت گرد اگر کوئی ہے تو وہ ہے۔ خود سوچئے مسلمان دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہ اپنے ان خطوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جن پہ دوسرے آ کے غالب آ گئے۔ مسلمانوں نے کس کے ملک پہ قبضہ کیا؟ ہم پر آ کر وہ آ کر غالب آ گئے، ہم پہ قبضہ کر دیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنی آزادی کی جد و جہد کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، اور جنہوں نے آ کے ظلم کیا ہے اور جانے دیے ہیں بے گناہ لوگوں کی، وہ سارے کے سارے معظم ہیں، وہ سویلائزڈ ہیں۔ تو ہم نے یہ جرم کیا، کیوں جرم کیا؟ کہ ہم پاکستانی دنیا میں تنہا ہو گئے تھے۔ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنیں گے تو پھر اقوام عالم کی صف میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں ایک عزت ملے گی۔ ہندوستان کے مقابلے میں امریکہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، ہماری ایٹمی صلاحیت محفوظ ہو جائے گی، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی، ہمارے کشمیر کوز کو اس سے ایک تقویت ملے گی، ہماری سلامتی وہ گارنٹیڈ ہو جائے گی۔ لیکن ہر اعتبار سے جوتے پڑے، معیشت کا جو حال ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے اس وقت ہم نے خود اپنے ہیرو کو بدنام کیا اور ایک پوری چارج شیٹ ہمارے خلاف جو ہے وہ تیار، اور آج وہ ہماری ایٹمی صلاحیت انتہائی خطرے میں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا ان کی صاحب کا وزیر خارجہ نے کہ ہم نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضے کے حوالے سے ایک ہنگامی پلان بنا رکھا ہے، ہم سربودا کے ایئر بیس کے اوپر قبضہ کریں گے، جہاں سے ایک ایکسٹین وغیرہ اڑ سکتے ہیں، جہاں سے وہ طیارے اڑ کر کہیں اور پر ایٹمی میزائل لے جا کے حملے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد مزید کیا پلان ہے وہ سارا کر چکے ہیں۔ ان کے ہزاروں جاسوس ہمارے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹ ہمارے وزیر بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے ویزے ایشو کرتے رہے، تو لہٰذا انہیں سب پتا ہے ہمارا۔ ہمارا کشمیر کوز صفر ہو چکا، ہماری سالمیت یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری اب جنگ شروع ہے، کل بھی وہاں سے ہمارے اوپر بمباری اور گولہ باری ہوئی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ عزت ہمیں یہ ملی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایٹمی تعاون کا معاہدہ دیا ہے، پاکستان کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں، اور پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان نے قربانیاں دی ہے لیکن ابھی تک ہمیں مطمئن نہیں کیا، اور کرو اور کرو اور کرو۔ اور جو عزت انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سرکاری وفود کو اپنے ایئرپورٹوں پر دی ہے اور اس کی تشہیر میڈیا پر دی ہے، یہ عزت ملی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے اس وقت بے عزتی کا کہ افواج پاکستان کے جن کا احترام آج تک پاکستان میں ہمیشہ رہا، سن 71 میں بہت بڑا حادثہ ہوا، بہت بڑی شکست ہوئی، ہمارے ٹائیگر نے جس طرح سے اپنا ریوالور پیش کیا ہے جنرل اروڑا کو، تو اس وقت بھی بہت بڑی ذلت دیکھنی پڑی تھی، لیکن اس وقت بھی قوم نے افواج پاکستان کے احترام میں کمی نہیں۔ لیکن آج صورت یاد یہ کہ افواج پاکستان کی عزت ہاتھ میں مل گئی، اور جس طرح سے فوج کو بعض اینکر حضرات ٹیلی ویژن کے اوپر ذلیل کر رہے ہیں، میں خود تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا لیکن تبصرے پڑھتا ہوں بہت سارے اخبارات اور رسالوں میں۔ ایک رسالے میں لکھا ہوا تھا ندائے خلافت میں کہ خاتون نے ٹی وی پر آ کے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ خدا کے لیے فوجی ہماری جان چھوڑ دو، تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، تم نے ہمارے ملک پہ چار مرتبہ قبضہ کیا، پہلے ایوب خان نے ہمارے اوپر قبضہ کیا، پھر یحییٰ خان نے کیا، پھر ضیاء الحق نے کیا، پھر مشرف نے کیا، تم نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کارگل تم نے جو ہے وہ لٹا دیا، رنکش تم نے جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا، اور سیاچن تم نے ان کے حوالے کر دیا، مشرقی پاکستان میں تم نے ہمیں ذلیل کیا، اور دنیا کی کسی فوج نے اپنی قوم کے اوپر بمباری نہیں کی، اپنی قوم پہ گولہ باری نہیں کی، سرچ آپریشن کیے ہیں، تم نے اپنے لوگوں پر بمباریاں کی ہیں، کبھی بلوچستان میں کی ہے، کبھی سوات میں کی ہے، کبھی وزیرستان میں کی ہے۔ تو اب یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ فوج کی بھی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ اصل میں صورتحال ہے۔ کیوں عزت کیوں ختم ہوئی ہے؟ اس لیے کہ فوج کا اصل مقصد کچھ اور تھا. فوج کا مقصد تھا ایمان، تقویٰ اور جہاد. کتنا مقدس مشن تھا اس فوج کا، لیکن کیا روش ایمان اور تقویٰ اور جہاد والی ہے؟ یہ امریکہ کی ایک کرائے کی فوج بنی ہوئی ہے. صومالیہ میں امریکی مرے تو پاکستان کی فوج جا کر ان کی جگہ لے لے، ان کی جگہ یہ جانے دینے کو اور فوج جائے. کیوں دو ٹکوں کے خاطر؟ تو جو مشنری فوج ہو جائے، جو اس طریقے پر کرائے کی فوج بن جائے، ظاہر بات ہے اس کی عزت پھر کہاں رہے گی؟ تو تم نے اللہ کو ناراض کیا، تم نے امریکہ کو خوش کیا، یہ تمہیں عزت ملی ہے. فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق لوگ وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر، صحیح اسلامی حکومت ایک افغانستان میں قائم ہو گئی تھی طالبان کی، ان کو چھوڑ کر تم نے دوست بنا لیا کافروں کو. کیوں بنایا؟ ایبتغون عندہم العزۃ، اس لیے کہ تاکہ تمہیں ان سے دوستی کر کے عزت ملے. فإن العزۃ للہ جمیعا، بس عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ اس حقیقت پر ایمان ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے ارباب اقتدار کو بھی عطا فرمائے. اللہ سے دوستی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو مقدم کرو، اس میں تمہاری دنیا کی بھی خیر ہے، اس میں تمہاری آخرت کی بھی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی ہمارے جو فوج کے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے کہ ایمان کے مطابق روش اختیار ہو، تقویٰ ہو، خدا خوفی ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد ہو. امریکہ کی جنگ نہ لڑی جائے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپریشن نہ کیے جائے، بلکہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت، دین کے غلبے کے لیے جہاد ہو. یہ اگر ہوگا تو پھر اس سے عزت ملے گی، اور یہ نہیں ہوگا تو باقی آگے کے حالات وہ انتہائی تباہ کن نظر آ رہے ہیں. افغانستان سے جنگ پاکستان میں منتقل کی جا رہی ہے، اور ان کی جو معیشت کا برا حال ہے، اب وہ زیادہ فوجی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی جو ایجنسیاں ہیں، سی آئی اے ہوا اور واٹر جو ہے وہ ان کی بلیک واٹر ہوئی اور ڈرون حملے ہوئے، ان کے ذریعے سے یہاں پر وہ کاروائیاں کریں گے، اور پاکستان کے اندر مزید افراتفری، انتشار اور بدامنی پھیلائیں گے. تو وہ جنگ وہ منتقل کر رہے ہیں پاکستان، خرچہ کم ہو اور یہ ہے کہ پاکستان کو تھکایا جائے، یہ ان کی پالیسی اخبار میں اس کا اعلان ہو چکا یہ ہونے والا ہے. تو صرف اللہ کی مدد ہی ہمیں مزید تباہی سے بچا سکتی ہے. بہت بڑی تباہی تو آ چکی ہے، مزید تباہی سے بچنا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہوگا، اور اس سے تعلق قائم ہوگا اس کے احکامات پر عمل کر کے، اس کے احکامات کو نافذ کر کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.